میں مبلغ بنوں سلطوں کا، خوب چرچا کروں سلطوں کا، ہو کرم بحر خاک مدینہ.
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله. میرے آقا شیخ کامل شیخ طریقت امیر اہل سنت بانی دعوت اسلامی حضرت علامہ مولانا محمد الیاس صاحب عطار قادری رضوی دامت برکاتہم العالیہ اپنی مایا ناز منفرد تالیف انتہائی اہم موضوع پر لکھی گئی کتاب کفریہ کلمات کے بارے میں سوال جواب، اس کے صفحہ نمبر 1 پر یہ حدیث پاک رقم فرماتے ہیں کہ سرکار مدینہ قرار قلب و سینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے نماز کے بعد حمد و ثناء اور درود شریف پڑھنے والے سے فرمایا، دعا مانگ قبول کی جائے گی، سوال کر دیا جائے گا. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم. دار المدینہ کے مدنی منوں اور مدنی منیوں کے سرپرست اسلامی بہنوں کے تربیتی اجتماع کا سلسلہ ہے، اور باب المدینہ کراچی سمیت ملک و بیرون ملک میں جہاں جہاں دار المدینہ قائم ہیں وہاں پر الحمدللہ یہ سنت و بھرا بیان اجتماعی طور پر سننے کا اہتمام ہے، اور اس کے علاوہ مدنی چینل کے ناظرین بھی اس سنت و بھرے بیان کو امید ہے ملاحظہ فرما رہے ہوں گے. حضرت سیدنا ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے مروی ہے کہ سرکار والا تبار، ہم بے کسوں کے مددگار، شفیع روز شمار، دو عالم کے مالک و مختار بإذن پروردگار عز و جل و صلی اللہ علیہ وسلم، ارشاد فرماتے ہیں کہ بنی اسرائیل کی ایک عورت کا شوہر گھر سے باہر تھا اور اس شخص کی ماں نے اپنی بہو کو جدائی پر ابھارا تو اس کی بیوی اسے ناپسند کرنے لگی. پھر اس کی ماں نے اپنے بیٹے کی جانب سے ایک جھوٹا طلاق نامہ اپنی بہو کو لکھا. اس عورت کے دو بچے تھے، جب وہ خط اسے ملا تو وہ اپنے بچوں کو لے کر والدین کے پاس چلی گئی، مہکے چلی گئی، اور جس جگہ اس عورت کے والدین بستے تھے وہاں کی جو سلطنت تھی وہاں کا بادشاہ انتہائی ظالم تھا، اور اس کے ظلم کی ایک کیفیت یوں بھی تھی کہ وہ مسکینوں کو کھانا کھلانا ناپسند کرتا تھا. ایک دن ایک مسکین اس عورت کے قریب سے گزرا تو یہ روٹیاں پکا رہی تھی. مسکین نے سوال کیا، مجھے کچھ روٹی کھلا دو. عورت نے کہا، کیا تجھے معلوم نہیں کہ بادشاہ نے سختی کے ساتھ مساکین کو کھانا کھلانے سے منع کیا ہوا ہے؟ اس نے کہا، بی بی مجھے یہ معلوم ہے، لیکن اگر تم مجھے کھانا نہ کھلاؤ گی تو میری حالت تم دیکھ رہی ہو، میں ہلاک ہو جاؤں گا. یہ سن کر اس عورت کو ترسا گیا اور اس نے دو روٹیاں مسکین کو دے دی اور کہا، کسی کو پتا نہ چلے کہ میں نے تجھے کھانا دیا ہے. یہ سائل مسکین دو روٹیاں لے کر پہرے داروں کے پاس سے گزرا. جب انہوں نے اس کی تلاشی لی تو اس سے روٹیاں برامد ہو گئیں. انہوں نے اس سے پوچھا، یہ تجھے کہاں سے ملی؟ اس نے ڈر کے مارے بتا دیا کہ فلاں عورت نے یہ دی ہیں. پہرے دار اس مسکین کو اس عورت کے پاس لے گئے اور پوچھا کیا اس کو یہ روٹیاں تو نے دی ہیں؟ اس عورت نے جواب دیا جی ہاں. انہوں نے پوچھا کہ کیا تو نہیں جانتی تھی کہ بادشاہ نے سختی کے ساتھ مساکین کو کھانا کھلانے سے منع کر رکھا ہے؟ اس عورت نے کہا ہاں مجھے معلوم ہے. تو پھر تو نے ایسا کیوں کیا؟ وہ بولی کہ مجھے اس پر ترس آ گیا اور مجھے یہ امید تھی کہ یہ کسی کو بتائے گا نہیں. بہرحال پہرے داروں نے اس کو بادشاہ کے دربار میں پیش کرتے ہوئے سارا ماجرا بتا دیا. بادشاہ نے اس سے پوچھا کیا تو نے ایسا کیا ہے؟ اس نے ہاں میں جواب دیا. بادشاہ نے کہا کیا تو نہیں جانتی کہ میں نے مساکین کو کھانا کھلانے سے منع کر رکھا ہے؟ اس نے کہا جی ہاں مجھے معلوم تھا. پھر بادشاہ نے پوچھا کہ پھر تمہیں کس چیز نے اس پر ابھارا؟ عورت بولی مجھے اس پر ترس آ گیا اور مجھے امید تھی کہ یہ کسی کو نہ بتائے گا اور مجھے اللہ تبارک و تعالی کا خوف ہوا کہ کہیں یہ بھوک کے سبب ہلاک نہ ہو جائے. بادشاہ نے اس جرم کی پاداش اور پھر اقرار جرم میں اس کے دونوں ہاتھ کاٹنے کا حکم دے دیا. اللہ اکبر. چنانچہ اس کے دونوں ہاتھ کاٹ دیے گئے. یہ مظلوم عورت کہ جو پہلے ہی اپنے سسرال سے اپنے شوہر سے جدا ہو گئی تھی، اپنے میکے آ گئی تھی، پھر یہاں پر آ کر اس کا یہ حال کہ دونوں ہاتھوں سے محروم ہو گئی، اب مزید آزمائش اس پر کیا آتی ہے یہ بھی سنیے کہ وہ اپنے بچوں کو لے کر یہاں سے جب اپنے بابا کے گھر چلتی ہے، میکے واپس لوٹتی ہے، یہاں تک کہ ایک بہتی نہر کے کنارے آ پہنچی. اس نے اپنے ایک بیٹے کو پانی پلانے کا کہا. جب بچہ پانی لینے کے لیے اترا تو ڈوب گیا. اس نے دوسرے بیٹے کو کہا اے بیٹے اپنے بھائی کو تھامو. وہ بھائی کو بچانے کے لیے نیچے اترا لیکن اللہ کی شان وہ بھی ڈوب گیا اور وہ بیچاری اب تنہا رہ گئی. دارالمدینہ سے وابستہ اسلامی بہنوں آپ خوب سمجھ سکتی ہیں کہ ایک عورت پر اس کے گھر سے جدا ہونا، اس کے ہاتھوں کا کٹ جانا، پھر اس کے بچوں کا اس طرح اس کی نگاہوں کے سامنے ڈوب کر مر جانا، یہ اس کے غم پر غم پر غم کی تہ کا چڑھنا اس کے قلب کو کس قدر رنجیدہ کیے ہوئے ہوگا. اللہ کی شان بھی ملاحظہ فرمائیے. اچانک اس کے پاس ایک شخص آیا اور کہنے لگا اے اللہ کی بندی تجھے کیا ہوا؟ میں تیری حالت بہت بری دیکھ رہا ہوں. اس نے کہا کہ مجھے چھوڑ دے، کیونکہ میرے ساتھ جو ہوا ہے اس نے مجھے سب چیزوں سے بے نیاز سا کر دیا ہے. اس نے اصرار کیا کہ مجھے اپنا حال تو بتاؤ، تم پر کیا بیتی؟ تو اس عورت نے سارا واقعہ بیان کر دیا اور یہ بھی بتایا کہ شوہر کی جدائی تو اپنی جگہ پر، پھر یہاں پر آ کر ہاتھوں کا کٹنا یہ اپنی جگہ پر، مگر میرا سرمایہ، اصل سرمایہ، میری آنکھوں کی ٹھنڈک، میرے بچے، دونوں میری نگاہوں کے سامنے اس طرح سے اس نہر میں ڈوب گئے. یہ سن کر اس شخص نے کہا تم اپنے ہاتھوں اور بچوں میں سے کس کی واپسی چاہتی ہو؟ تمہارے پاس آپشن ہے، تم چاہو تو یہ تمہارے دونوں ہاتھ واپس آ جائیں اور چاہو تو تمہارے وہ دونوں بچے واپس آ جائیں. عورت نے کہا کہ تم اگر یہی بات پوچھتے ہو تو میرے دونوں بچوں کو زندہ نکال کر دے. چنانچہ اللہ کی شان اس شخص نے دونوں بچوں کو زندہ نکال دیا. پھر اس کے دونوں ہاتھ بھی لوٹا دیے اور کہنے لگا مجھے اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے تیری طرف بھیجا گیا ہے، اس نے تجھ پر رحم کرتے ہوئے مجھے بھیجا ہے، بس ان دو روٹیوں کے عوض جو تُو نے مسکین کو کھلائی تھی اللہ تبارک و تعالی جل مجدہ نے ان دو روٹیوں کے بدلے میں تیرے دونوں ہاتھ بھی لوٹا دیے، اور اللہ تبارک و تعالی عز و جل نے اس مسکین پر ترس کھانے اور مصیبت پر صبر کرنے کی وجہ سے تیرے دونوں بیٹے بھی تجھے لوٹا دیے، اور تجھے یہ بھی بتا دوں کہ تیرے شوہر نے تجھے طلاق نہیں دی تھی، تو اس کے پاس لوٹ جا۔ جب وہ عورت اپنے شوہر کے گھر گئی تو تمام معاملہ ایسا ہی پایا جیسا کہا گیا تھا۔ صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ توبوا الی اللہ استغفر اللہ۔ صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ آپ نے ملاحظہ فرمایا کہ میں نے حدیث پاک میں بیان کردہ ایک واقعے کو آپ کی خدمت میں پیش کیا کہ کس طرح سے اللہ تبارک و تعالی عز و جل نے اپنے بندوں پر کس طرح سے رحم فرمایا، کس طرح سے کرم فرمایا، اور ان کے اپنی راہ میں خرچ کرنے کے بدلے میں ان کی مصیبتوں کو کیسے ٹالا۔ اور یہ اللہ تبارک و تعالی عز و جل کی راہ میں خرچ کرنا، اللہ تبارک و تعالی عز و جل کی راہ میں اس ہی کے دیے ہوئے مال سے دینا، یہ مسکین کو صدقہ کرنا، یہ حاجت مند کی حاجت کو پورا کرنا، یہ غریبوں کی مدد کرنا، یہ مشکل میں گرفتار لوگوں کی مشکلیں آسان کرنا، یہ راستے سے پتھر کو ہٹا دینا، کانٹوں کو جدا کر دینا، اور اس طرح کی وہ بہت سارے کام کہ جو ہم خیرخواہی کی نیت سے اللہ تبارک و تعالی عز و جل کے بندوں، اللہ تبارک و تعالی کی مخلوق کے لیے، اللہ کی رضا کے حصول کے لیے کرتے ہیں، اللہ تبارک و تعالی اس کی بڑی برکتیں عطا فرماتا ہے، جس کا مظہر ایک واقعے سے میں نے آپ کی خدمت میں پیش کیا۔ اور یہ ہمارے اسلاف کا انداز رہا ہے۔ یہ تو میں نے بنی اسرائیل کا واقعہ آپ کی خدمت میں پیش کیا کہ بنی اسرائیل کی ایک خاتون کی یہ کیفیت ہوا کرتی تھی۔ آئیے نبی برحق رسول رحمت شفیع امت صلی اللہ تعالی علیہ وبارک وسلم کی امت میں خود سرکار مدینہ قرار قلب و سینہ صلی اللہ علیہ وبارک وسلم کی اہل بیت رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین میں سے ایک ام المومنین حضرت سیدتنا عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالی عنہا کے معمولات شریف کا جائزہ لے لیجئے کہ بی بی صاحبہ رضی اللہ تعالی عنہا کی کیفیت کیا تھی۔ چنانچہ ام المؤمنین حضرت سیدتنا عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالی عنہا کی یہ شان کریمی تھی کہ امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ اپنی مایا ناز تصنیف نفیس فیضان سنت شریف جلد اول صفحہ 1429 پر یہ حدیث پاک نقل فرماتے ہیں کہ سیدہ ام المؤمنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا بہت سخی تھی۔ ایک دفعہ حضرت سیدنا عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالی عنہما نے ان کی خدمت میں 100,000 درہم آپ کی خدمت میں بھیجے، تو آپ رضی اللہ تعالی عنہا نے وہ سب درہم ایک ہی روز میں راہ خدا عز و جل میں تقسیم کر دیے، اور اس روز آپ رضی اللہ تعالی عنہا خود روزے سے تھیں۔ شام کے وقت باندی نے عرض کی، کیا ہی اچھا ہوتا کہ ایک درہم روٹی کے لیے بھی رکھ لیتی، تو سیدہ فرماتی ہیں رضی اللہ تعالی عنہا، مجھے یاد ہی نہ رہا، یاد رہتا تو بچا لیتی۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ غور تو فرمائیے، اللہ تبارک و تعالی کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وبارک وسلم کے اہل بیت کی شان ملاحظہ فرمائیے۔ ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالی عنہا کی کیفیت ملاحظہ فرمائیے کہ 100,000 درہم آئے ہیں اور وہ بانٹے جا رہے ہیں، بانٹے جا رہے ہیں۔ بی بی صاحبہ کا روزہ ہے اور افطار کے لیے 1 درہم ہی موجود ہوتا کہ جس سے روٹی خرید لی جاتی، وہ بھی یاد نہ رہا۔ یہ کیفیت تھی سرکار صلی اللہ علیہ وبارک وسلم کے اہل بیت کی راہ خدا عز و جل میں خرچ کرنے کے حوالے سے کہ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے وسعت کے باوجود انتہائی سادہ اور زاہدانہ زندگی گزاری، اور جو دولت بھی حاضر ہوئی آپ رضی اللہ تعالی عنہا نے راہ خدا میں تقسیم فرما دی، یہاں تک کہ لاکھ درہم آئے وہ بھی لٹا دیے، اور روزہ افطار کرنے کے لیے بھی کوئی اہتمام نہ فرمایا. اور ایک ہم ہیں کہ اگر کبھی نفلی روزہ رکھ بھی لیں تو ہمیں افطار کے وقت ہم اقسام کے پھل، کباب، سموسے، ٹھنڈا ٹھنڈا شربت اور نہ جانے کیا کیا چاہیے. اور پھر جب یہ بیان ہو رہا ہے تو رمضان المبارک کا مبارک مہینہ الحمدللہ رب العالمین ہم سب کے سروں پر سایہ فگن ہے. اللہ کی رحمت سے سعادت مند لوگ روزہ رکھ بھی رہے ہیں. ہم اپنے روزہ رکھنے کے معمولات پر غور کریں، اپنی سحری اور افطاری کی کیفیات پر غور کریں، ہم سحری میں اپنے لوازمات پر غور کریں، اور افطار میں اپنے دسترخوان کی کیفیات پر غور کریں، اور دسترخوان پر موجود انواع و اقسام کے کھانوں پر غور کریں، اور پھر افطار ہوتے ہی ان پر گویا پل پڑنے کے معاملے پر غور کریں، تو ہمیں اندازہ ہو کہ ہمارا روزہ کیا ہے، ہماری سحر و افطار کی کیفیتیں کیا ہیں. اور پھر ان بی بی صاحبہ رضی اللہ تعالی عنہا کے معمولات پر بھی غور کیا جائے کہ بی بی صاحبہ کو یہ بھی یاد نہ رہا کہ افطار کے لیے کچھ بچا ہی لیا جاتا. اللہ اکبر. رب العالمین ہمیں ام المومنین سیدتنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کے نقش قدم پر چلنا نصیب فرمائے. بی بی صاحبہ رضی اللہ تعالی عنہا کی اللہ کی بارگاہ میں خرچ کرنے کی کیفیت اور ہماری معاملات، یہ سب ہمارے لیے غور طلب ہے. فقیروں، غریبوں اور مسکینوں پر جب بھی خرچ کرنے کا ذہن ہو تو دلی کشادگی کے ساتھ خرچ کرنا چاہیے کہ اس کی برکتیں ملتی ہیں. یہ حقیقت ہے کہ جو شخص کسی کی مدد کرتا ہے اللہ تبارک و تعالی اس کی مدد فرماتا ہے. دوسروں کا خیرخواہ کبھی نامراد نہیں ہوتا، اور جو کسی پر رحم کرتا ہے اللہ تبارک و تعالی اس پر رحم فرماتا ہے. صدقہ و خیرات سے مال میں برکت ہوتی ہے، اور جو لوگ دل میں مال کی محبت نہیں بٹھاتے وہی لوگ سخاوت جیسی نعمت سے حصہ پاتے ہیں. اور جو اللہ تبارک و تعالی سے امید واسق رکھے اللہ تبارک و تعالی اس کو کبھی رسوا نہیں فرماتا. چنانچہ دعوت اسلامی کے اشاعتی ادارے مکتبۃ المدینہ کی مطبوعہ 411 صفحات پر مشتمل کتاب عیون الحکایات کے صفحہ 212 پر، اس کے حصہ اول کے صفحہ 212 پر یہ حکایت رقم ہے. سنیے اور جھومیے کہ حضرت سیدنا احمد بن ناصع علیہ رحمت اللہ نافع فرماتے ہیں کہ ایک شیخ بہت عبادت گزار اور کسیل العیال تھا، فیملی بڑی تھی، گھر کا خرچ اون کی رسیاں فروخت کر کے پورا کیا کرتے تھے، اور جتنا مل جاتا تھا اس پر رب تبارک و تعالی عز و جل کا شکر بجا لاتے. ایک مرتبہ وہ نیک شخص اون کی رسیاں بیچنے بازار گئے. واپسی پر گھر والوں کے لیے کچھ سودا سلف لا رہے تھے، کچھ سامان کھانے پینے کا لے کر آ رہے تھے کہ رستے میں ایک شخص ملا، اور اس نے کہا کہ میں سخت حاجت مند ہوں اور مجھے کچھ رقم چاہیے. اس رحم دل عبادت گزار شخص نے وہ ساری کی ساری رقم اس غریب حاجت مند سائل کو دے دی اور خود خالی ہاتھ گھر لوٹ آیا. جب گھر والوں نے کھانے کے سامان کا پوچھا تو انہوں نے جواب دیا کہ میں تو کچھ رقم لے کر آ رہا تھا، مگر رستے میں مجھے محسوس ہوا کہ مجھ سے کہیں زیادہ حاجت مند مجھے ایک شخص ملا، میں نے ساری رقم ان کو دے دی. گھر والوں نے کہا اللہ تعالیٰ آپ کا بھلا کرے، مگر اب ہم کیا کریں، یعنی ہمارے کھانے پینے کا معاملہ کیا ہوگا. وہ نیک شخص گھر میں رکھے ہوئے ایک ٹوٹے پیالے اور گھڑے کو اٹھا کر بازار کی طرف اس امید پر چل پڑا کہ شاید انہیں کوئی مجھ سے خرید لے تاکہ میں اپنے گھر والوں کے لیے کچھ کھانے کا اہتمام کروں. وہ بازار میں ایک ایسے شخص کے پاس سے گزرے جن کے پاس ایک پھولی ہوئی مچھلی تھی. مچھلی والے نے کہا تو میرا خراب مال اپنے خراب مال کے بدلے میں خرید لے، کہ یعنی یہ ٹوٹا ہوا پیالہ اور گھڑا تو مجھے دے دے اور مجھ سے یہ پھولی ہوئی مچھلی لے لے. اس نے سوچا کہ واقعی میری اس ٹوٹے گھڑے کو اور پیالے کو لے گا کون، چلو یہی سودا صحیح. یہ سودا انہوں نے منظور کر لیا اور مچھلی لے کر گھر پلٹ آئے. اور جب گھر والوں نے اس مچھلی کو دیکھا تو آپ سمجھ سکتے ہیں کہ گھر والوں کی کیفیت کیا ہوئی ہوگی. انہوں نے کہا کہ ہم اس بیکار مچھلی کا کیا کریں گے. اس عابد شخص نے کہا کہ تم اسے بھون لو، ہم اسے ہی کھا لیں گے، اور اللہ تبارک و تعالی کی ذات سے امید ہے کہ وہ ہمیں اس میں رزق عطا فرمائے گا۔ چنانچہ گھر والوں نے اس پھولی ہوئی مچھلی کا پیٹ چاک کیا تو قدرت خدا سے اس کے اندر سے ایک نہایت قیمتی موتی نکلا، سبحان اللہ۔ پھر جب صبح ہوئی تو وہ عبادت گزار اس موتی کو لے کر جوہری کے پاس پہنچا، گولڈ اسمتھ کے پاس، سونار کی دکان پر، یہ جواہرات کا بزنس کرنے والے کے پاس، اور اس سے اس کی قیمت کے بارے میں پوچھا تو جوہری نے کہا کہ اس قدر قیمتی موتی تیرے پاس کہاں سے آیا؟ اس نیک آدمی نے جواب دیا کہ ہمیں اللہ تبارک و تعالی عز و جل نے یہ رزق عطا فرمایا۔ جوہری نے کہا یہ تو بہت قیمتی موتی ہے، میں اس کی قیمت ادا نہیں کر سکتا، تم ایسا کرو اپنے شہر کے فلاں جوہری کے پاس چلے جاؤ، وہ تمہیں اس کی قیمت ضرور ادا کر دے گا۔ چنانچہ یہ شخص اس موتی کو ساتھ لے کر دوسرے جوہری کے پاس آیا جو کہ اس سے بھی بڑا جوہری تھا۔ جب اس نے قیمتی موتی دیکھا تو 70,000 درہم میں خرید لیا۔ جب وہ نیک شخص 70,000 درہم لے کر گھر پہنچا تو اتنے میں ایک سوالی اس کے پاس آیا اور کہنے لگا کہ مجھے اس مال میں سے کچھ دو جو تمہیں اللہ نے عطا کیا ہے۔ نیک شخص کہنے لگا ہاں بھائی کیوں نہیں، ہم بھی کل تک تمہاری طرح محتاج اور غریب تھے، ہم تمہیں اس میں سے ضرور دیں گے۔ اور اس نے ان 70,000 درہموں میں سے آدھا مال یعنی 35,000 درہم اس کو دے دیے۔ یہ دیکھ کر اس سائل نے کہا اللہ تبارک و تعالی تمہیں برکتیں عطا فرمائے، میں تو اللہ تبارک و تعالی کا بھیجا ہوا ایک فرشتہ ہوں اور مجھے تمہاری آزمائش کے لیے بھیجا گیا تھا۔ دار المدینہ سے وابستہ اسلامی بہنوں اور مدنی چینل کے ناظرین، اس حکایت میں ایک نیک شخص کی سخاوت اور یقین کامل کی عظیم مثال موجود ہے کہ خود اپنے لیے کھانے کی شدید حاجت کے باوجود اللہ تبارک و تعالی کی رضا کی خاطر اپنا حصہ اپنے دوسرے حاجت مند بھائی کو دے دیا، پھر اللہ تبارک و تعالی نے بھی اسے ایسا نوازا اور ایسی جگہ سے رزق عطا فرمایا جہاں سے اس کا وہم و گمان بھی نہ تھا۔ اے کاش کہ پروردگار عز و جل ہمیں بھی ایسی توکل کی نعمت، ایسی صبر کی نعمت اور اپنی راہ میں ایسا خرچ کرنے کی نعمت عطا فرمائے، اور پھر مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وبارک وسلم کے صدقے راہ خدا عز و جل میں خرچ کرنے کا دل اور جذبہ عطا فرمائے کہ پھر ہم پر رحمت و رضوان کی بارشیں ہو جائیں اور ایثار و سخاوت اور یقین کامل کی نعمت ہم سب کا مقدر بن جائے۔ اے کاش کیسا ہو جائے، اور واقعی نیک نیتی کے ساتھ رب العالمین عز و جل کی راہ میں خرچ کرنا یہ اپنے اندر کتنی برکتیں رکھتا ہے، میں آپ کو اس کے مظاہر عرض کر رہا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالی عز و جل اپنی راہ میں خرچ کرنے کا ثواب جو آخرت میں عطا فرمائے گا، اللہ رب العالمین سخاوت کا ثواب، غنی ہونے کا ثواب جو کل بروز قیامت عطا فرمائے گا اس کے تو کیا کہنے، مگر جن لوگوں نے دنیا ہی میں مولا کریم عز و جل کی راہ میں نیک نیتی کے ساتھ خرچ کیا ہے، اللہ کی راہ میں صدقہ کیا ہے، اللہ کی راہ میں خیرات کی ہے، اللہ تبارک و تعالی کے بندوں کی مدد کی ہے، مشکلوں کو آسان کیا ہے، حاجتیں پوری کی ہیں، غموں کو غلط کیا ہے، اپنے مال سے رب العالمین عز و جل کے بندوں کی مشقتوں کو ٹالا ہے، مولا کریم عز و جل نے انہیں کیسا نوازا ہے، کہاں وہ دو روٹیاں دے کر ایک طرف مولا کریم عز و جل کی جناب میں، گویا وہ تو دو روٹیاں دے کر فارغ ہو گئی تھی، مگر اللہ تبارک و تعالی کی شان دیکھیے کہ دو روٹیوں کے بدلے میں کہیں اس کے دو ہاتھ کاٹے جا رہے ہیں، کہیں اس پاداش میں اس کے دو بچے لیے جا رہے ہیں، یہ امتحان کی گھڑیاں تھی، مگر اللہ تبارک و تعالی عز و جل عطا فرماتا ہے تو شوہر بھی لوٹا دیا جاتا ہے، اس کی خوشیاں بھی لوٹ آتی ہیں، اس کی مسرتیں بھی لوٹ آتی ہیں، اس کی شادمانیاں بھی لوٹ آتی ہیں، اس کے بچے بھی اسے مل جاتے ہیں اور اس کے ہاتھوں کی نعمت بھی اسے مل جاتی ہے. اسی طرح انہیں دیکھیں کہ کہاں انہوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی راہ میں خرچ کیا, اور مولا کریم عز و جل نے ایک پھولی ہوئی مچھلی کے ذریعے سے کس طرح سے انہیں رزق عطا فرمایا. تو اللہ کی راہ میں دینا, اللہ کی راہ میں خرچ کرنا اور نیک نیتی کے ساتھ خرچ کرنا, اس کی بڑی برکتیں ہیں. اور اللہ تبارک و تعالیٰ پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل بیت رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین اور اصحاب کریم رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین کے صدقے ہمیں یہ نعمت عطا کرے کہ واقعی ہم اللہ کی راہ میں خرچ کریں. اور خرچ کرنے کا تعلق مال کی زیادتی سے نہیں ہے, کہ انہوں نے کوئی کروڑوں روپے نہیں لٹائے تھے. اور میں نے آپ کو کسی کروڑ پتی کے واقعے کو نہیں بیان کیا, کسی لکھ پتی کے واقعے کو نہیں بیان کیا. دو روٹیاں دینے والا صدقہ, اس کی برکتیں میں نے آپ کو بتائیں. یہاں پر تھوڑا سا مال خرچ کرنے کی برکتیں میں نے آپ کی خدمت میں پیش کی ہیں. ایک واقعہ میں آپ کی خدمت میں پیش کرنا چاہوں گا کہ حضرت سیدنا عیسیٰ روح اللہ علی نبینا و علیہ الصلوۃ والسلام کے آسمان پر اٹھا لیے جانے کے تھوڑے ہی دنوں کے بعد کا واقعہ ہے کہ یمن میں صنعاء شہر سے 6 میل کی دوری پر سروان نامی ایک باغ تھا, اور اس باغ کا مالک پھلوں کو توڑنے کے وقت فقیروں اور مسکینوں کو بلا لیا کرتا تھا, اور ہوا سے گرنے اور نیچے بچھی ہوئی چادر سے الگ گرنے والے پھل ان لوگوں کے لیے چھوڑ دیا کرتا تھا. یعنی جو چادر میں آ جاتا تھا وہی سمیٹ لیتا تھا, مگر چادر کے علاوہ جو بکھر جاتا تھا یا ہوا سے خود ہی گر جاتا تھا, یہ پھل وہ مسکینوں اور فقیروں کو صدقہ کرتا تھا. اور اس طرح سے اللہ تبارک و تعالی عز و جل نے اس کے رزق میں بڑی برکت عطا فرمائی تھی. اور اس طرح سے اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ کرنا, اللہ کے بندوں کی مدد کرنا, ان کی مشکلیں آسان کرنا, یتیموں اور مسکینوں کو اس طرح سے باغ کے پھل دے دینا, یہ مطلب اس کے معمولات میں سے تھا. اور اس کا ماشاءاللہ رزق کثیر تھا. باغ کے مالک کا انتقال ہو گیا, اور اس کے جو 3 بیٹے تھے یہ انتہائی بخیل تھے, بخل کرنے والے تھے, کنجوس تھے. ان لوگوں نے آپس میں طے کیا کہ اگر فقیروں اور مسکینوں کو ہم لوگ بلائیں گے تو بہت سارا پھل تو یہ لوگ لے جائیں گے, اور ہمارے اہل و عیال کی روزی میں تنگی ہو جائے گی. اور یہ شیطان کا زبردست وسوسہ ہوتا ہے کہ جب بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی راہ میں خرچ کرنے کا معاملہ آتا ہے تو انسان کے ذہن میں شیطان سب سے پہلا وسوسہ ہی یہ ڈالتا ہے کہ تو غریب ہو جائے گا, تو یہ دے دے گا تو پھر تیرا کیا بنے گا. یہ وسوسہ, یہ جو شیطان ملعون کی چال ہے, یہ بالعموم اس طرح سے کامیاب ہو جاتی ہے کہ آدمی کو اپنے اوپر یہ ہونے لگتا ہے کہ ہاں یار میں دے دوں گا تو پھر میں غریب نہیں ہو جاؤں گا, میں دے دوں گا تو میں مسکین نہیں ہو جاؤں گا, میں مسکینوں کی مدد کائے کو کروں گا. تو ان تینوں پر بھی اس ملعون نے یہ جال ڈالا, اور یہ بخل میں مبتلا ہوئے. اور انہوں نے یہ ذہن بنایا کہ بلکہ قسم کھا لی کہ سورج نکلنے سے قبل ہی چل کر ہم لوگ باغ کے پھل توڑ لیں گے تاکہ فقراء اور مساکین کو خبر ہی نہ ہو. اللہ کی شان دیکھی ہے, ناگہاں رات ہی کو اللہ تبارک و تعالی نے باغ میں ایک آگ بھیج دی جس نے پورے باغ کو جلا کر خاکستر کر دیا, اور ان لوگوں کو خبر بھی نہ ہوئی. یہ لوگ اپنے منصوبے کے مطابق رات کے آخری حصے میں جب باغ کے پاس پہنچے تو وہاں جلے ہوئے درختوں کو دیکھ کر حیران ہو گئے. انہوں نے کہا کہ شاید ہم راستہ بھول گئے. پھر غور و فکر کرنے پر انہیں معلوم چلا کہ ہم راستہ نہیں بھولے, بلکہ واقعی رب العالمین عز و جل نے ہمیں پھلوں سے محروم کر دیا ہے. ان میں سے جو بنسبت ایک بھائی کچھ نیک نفس تھا, اس نے کہا کہ میں نے تم کو نہ کہا تھا کہ ایسا کام نہ کرو کہ اس سے اللہ تبارک و تعالی راضی نہیں ہوتا, لہذا تم لوگ خدا عز و جل کی تسبیح کرو اور اپنے ارادے سے اللہ تبارک و تعالی کی بارگاہ میں توبہ کرو. تو ان سب نے کہا ہمارے رب عز و جل کی پاکی ہے, ہم لوگ یقیناً ظالم ہیں کہ ہم نے فقراء اور مساکین کا حق مارا ہے. پھر وہ تینوں بھائی ایک دوسرے کو ملامت کرتے ہوئے کہنے لگے, جس کا ذکر قرآن کریم میں سورہ قلم میں پارہ نمبر 29 میں آیت نمبر 31 اور 32 کے تحت آیا, چنانچہ ترجمہ کنز الایمان ہے بولے، ہائے خرابی ہماری، بے شک ہم سرکش تھے، امید ہے کہ ہمیں ہمارا رب اس سے بہتر بدل دے، ہم اپنے رب کی طرف رغبت لاتے ہیں۔ حضرت سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، ان لوگوں نے سچے دل سے توبہ کر لی تو اللہ تبارک و تعالی نے ان لوگوں کی توبہ کو قبول فرمایا، اور پھر ان کو اس کے بدلے ایک ایسا باغ عطا فرمایا کہ اس میں انگور کا ایک خوشہ خچر کا بوجھ ہو جایا کرتا تھا، یعنی اتنا بڑا انگور کا خوشہ ہوا کرتا تھا کہ ایک خچر اسے لاد کر چلا کرتا تھا۔ حضرت سیدنا ابو خالد یمانی علیہ رحمت اللہ القوی کا بیان ہے کہ میں اس باغ میں گیا تھا تو میں نے دیکھا کہ اس باغ میں انگوروں کے خوشے حبشی آدمی کے قد کے برابر ہوا کرتے تھے۔ اللہ کی شان دیکھیے کہ کہاں ان لوگوں نے بدنیتی کی کہ جس طرح میں ہمارے بابا مسکینوں کو، یتیموں کو، غریبوں کو بانٹ دیا کرتے تھے تو ہم ایسا نہیں کریں گے، انہوں نے یہ بدنیتی کی۔ اللہ کی شان دیکھیے، ان کے سارے باغ کو تباہ و برباد کر دیا گیا۔ جب اب تباہی آئی، انہیں خیال آیا اللہ اکبر کبیرہ، یہ ہم نے کیا کیا، انہوں نے رجوع کیا، اللہ کی جناب میں توبہ کی، سچے دل سے توبہ کی، تو اللہ تبارک و تعالی نے اب ان کے رزق میں کیسی برکت دی، ان کے باغ کو کیسا شاد و آباد کیا کہ اب ان کے انگور کا ایک خوشہ یہ خچر کا بوجھ ہوا کرتا تھا اور حبشی آدمی کے قد کے برابر ان کے انگوروں کے خوشے ہوا کرتے تھے۔ اللہ اکبر، رب العالمین عز و جل کریم مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے ہمیں اپنی راہ میں خرچ کرنے کا جذبہ عطا فرمائے، تو واقعی نیک نیتی کے ساتھ اللہ کی راہ میں خرچ کرنا یہ کتنی بڑی برکت ہے۔ اور جو اپنے دل میں یہ وسوسہ پالتے ہیں، اپنے ذہنوں میں یہ گمان لاتے ہیں کہ ہم اس طرح سے دے دیں گے، ہم بانٹ دیں گے یتیموں کو، غریبوں کو، رشتہ داروں کو، تو جناب پھر ہمارے پاس کیا بچے گا؟ تو ایسا کہنے والے کو واقعی کچھ نہیں بچتا۔ اس کے بخل کی وجہ سے اس سے نعمت اٹھا لی جاتی ہے، اس سے برکت اٹھا لی جاتی ہے، اور اس کی بدنیتی کی وجہ سے اس کے رزق کی برکت اس سے لے لی جاتی ہے، مگر اس کی نسبت جو رب العالمین عز و جل کی راہ میں خرچ کرتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کے حضور صدقہ کرتے ہیں، محبوب کبریا سلطان انبیاء صلی اللہ علیہ وبارک وسلم کی اداؤں کو اپناتے ہوئے اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں، صحابہ اکرام علی مردو کی اداؤں کو اپناتے ہوئے اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں، اور میرے ابھی سیدتنا بی بی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کے متعلق عرض کیا، اور آپ اصحاب کریم کی ہسٹری کو اٹھا کر دیکھ لیجئے، اللہ والوں کی ہسٹری اٹھا کر دیکھ لیجئے، خود سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ کی مبارک ہسٹری اٹھا کر دیکھ لیجئے کہ بی بی صاحبہ رضی اللہ تعالی عنہ نے کس قدر غربت و سادگی میں زندگی بسر کی، مگر اللہ کی شان، اللہ تبارک و تعالی نے اپنے محبوب علی صلوات و سلام کے اہل بیت کو جو مقام عطا فرمایا، ان کا جو مرتبہ ہے وہ کس سے ڈھکا چھپا ہے کہ وہ بی بی صاحبہ رضی اللہ تعالی عنہ، آپ نے خود غربت کی زندگی گزاری، آپ نے خود جناب والا زندگی بھر اپنے ہاتھوں سے چکی پیس کر روٹیاں بناتی رہی، زندگی بھر اپنے گھر کا کام کاج خود اپنے ہاتھوں سے سر انجام دیتی رہی، اب زندگی بھر مشخیزہ بھر بھر کے پانی کا لاتی رہی، وہ بی بی صاحبہ رضی اللہ تعالی عنہ، جب آپ کے مبارک در پر کوئی سائل آ جاتا اور اللہ تبارک و تعالی عز و جل کے نام پر مانگا کرتا تو تاریخ کہتی ہے کہ اہل بیت کے گھرانے سے کبھی بھی کوئی ناکام و نامراد نہ لوٹا، اہل بیت کے دربار سے کبھی بھی کوئی اس طرح نہ لوٹا، بلکہ رسالت مآب، صاحب لولاق، سیاح افلاق، فخر موجودات، سید سادات صلی اللہ علیہ وبارک وسلم کے جود و کرم کی تو کیا بات ہے کہ میرے آقا سیدی اعلی حضرت عظیم البرکت، عظیم المرتبت، مولانا شاہ امام احمد رضا خان علیہ رحمت الرحمان تو ارشاد فرماتے ہیں، سرکار کی شان میں یہ عرض کرتے ہیں، واہ کیا جود و کرم ہے شہ بطحہ تیرا، واہ کیا جود و کرم ہے شہ بطحہ تیرا، نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا۔ محبوب علی صلاۃ وسلام کی یہ شان ہے کہ راہ خدا عز و جل میں کس قدر آپ عطا فرماتے، اور آپ کی یہ تعلیم ہے، آپ کی یہ تربیت ہے، آپ کی یہ شریعت ہے، آپ کی طرف سے تحسین ہے کہ راہ خدا عز و جل میں دیا جائے۔ اللہ تبارک و تعالی عز و جل نے خود قرآن کریم میں اپنی راہ میں خرچ کرنے کے متعلق ہماری تربیت فرمائی ہے، اللہ تبارک و تعالی نے قرآن کریم میں کئی مقامات پر یہ ترغیب ارشاد فرمائی ہے کہ ہماری راہ میں خرچ کرو، ہماری راہ میں خرچ کرو، ہماری راہ میں خرچ کرو، یہ میں نے مفہوماً آپ کی خدمت عرض کیا ہے۔ تو اب ہم غور کریں، اپنے معاملات پر غور کریں، اپنے معاملات پر غور کریں، اپنے اوپر خرچ کرنے کے معاملات پر غور کریں، اور پھر اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کے متعلق غور کریں کہ ہم اس حوالے سے کتنے سنجیدہ ہیں، کتنے حساس ہیں، اس میں ہمارا ذہن کتنا بنتا ہے، ہماری پوزیٹیو اپروچ کتنی زیادہ ہے، اور پھر راہ خدا عز و جل میں خرچ کرنے کے حوالے سے ہم کس قدر اگلی صفوں میں ہیں یا پھر پچھلی صفوں میں، یا پھر اللہ نہ کرے ان صفوں میں ہیں ہی نہیں کہ جو راہ خدا عز و جل میں خرچ کرنے کے حوالے سے مرتب کی جاتی ہیں۔ تو دار المدینہ سے وابستہ اسلامی بہنوں، راہ خدا عز و جل میں خرچ کیجئے، اور یہ رمضان المبارک کا مبارک مہینہ ہے، اللہ تبارک و تعالی عز و جل کی رحمتیں چھما چھم برس رہی ہیں۔ اس مہینے کی تو کیا بات ہے، کیا شان ہے، کیا مرتبہ ہے، کیا عظمت ہے، کیا رونق ہے، پل پل گھڑی گھڑی رحمتیں برس رہی ہیں، اور اس مہینے میں تو جناب والا کس قدر برکات کا ظہور ہوتا ہے کہ اس مہینے میں اجر و ثواب بہت ہی بڑھ جاتا ہے۔ نفل کا ثواب فرض کے برابر، اور فرض کا ثواب تو 70 گنا 70 ٹائم بڑھا دیا جاتا ہے، بلکہ اس مہینے میں تو روزے دار کا سونا بھی عبادت، عرش والے، عرش اٹھانے والے فرشتے روزے دار کی دعا پر آمین کہتے ہیں، اور اللہ کی شان دیکھیے کہ رمضان کے روزے دار کے لیے دریا کی مچھلیاں افطار تک دعائیں مغفرت کرتی رہتی ہیں۔ یہ سب برکتوں والا مہینہ ہے۔ اس میں راہ خدا عز و جل میں خرچ کرنے کے حوالے سے مسلمانوں میں الحمدللہ رب العالمین دنیا بھر میں نے دیکھا ہے، الحمدللہ راہ خدا عز و جل میں سفر کرنے کی برکت سے، مدنی قافلوں کی سفر سے، کہ مسلمانوں میں اس مبارک مہینے میں جنروسٹی، یعنی مطلب راہ خدا میں خرچ کرنے کا جذبہ بڑھ جاتا ہے، سخاوت ہوتی ہے، لوگ اللہ کی راہ میں دیتے ہیں۔ یہاں پر ہم سب غور کریں، اسلامی بہنیں بھی غور کریں، میں بھی غور کروں کہ راہ خدا عز و جل میں خرچ کرنے کے حوالے سے میں کتنا آگے ہوں، اور پھر وہ اسلامی بہنیں بالخصوص کہ جن کو اللہ تبارک و تعالی نے صاحب نصاب بنایا ہے، جن پر زکوٰۃ فرض ہے، جن کے پاس جیولری ہے، جن کے پاس اتنی رقم ہے کہ جس سے زکوٰۃ فرض ہو جایا کرتی ہے، وہ صاحب نصاب ہیں، وہ اسلامی بہنیں غور کریں کہ وہ زکوٰۃ ہی ادا کرنے کے معاملے میں کتنی حساس ہیں۔ زکوٰۃ تو ادا کرنی پڑے گی، اگر آپ صاحب نصاب ہیں تو آپ کو زکوٰۃ ادا کرنی ہوگی، اور زکوٰۃ کا ادا کرنا یہ ارکان اسلام میں سے، اور وہ صرف مردوں پر تھوڑی، آپ پر بھی تو ہے۔ نمبر ایک، اپنے صدقات واجبہ، یعنی سب سے پہلا یہی زکوٰۃ، اس کے متعلق آپ غور کیجئے کہ ہم اپنی زکوٰۃ کے متعلق کتنا حساس ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے اس فرض کو ادا کرنے، کہ ایمان لانا، نماز کا قائم کرنا، پھر رمضان کے روزے رکھنا، پھر زکوٰۃ کا ادا کرنا، کہ صاحب نصاب ہیں تو زکوٰۃ ادا کرنی ہوگی۔ زکوٰۃ ادا کرنے کے معاملے میں اسلامی بہنیں جو اس کیفیت کی حامل ہیں، یعنی مطلب جو صاحب نصاب ہیں، ان سے بات کر رہا ہوں، زکوٰۃ اپنا صدقات واجبہ کے حوالے سے نا، کہ یہ زکوٰۃ تو فرض ہے نا، فرض ہے، اگر واقعی صاحب نصاب ہیں تو زکوٰۃ فرض ہے، زکوٰۃ فرض ہے تو جیسے ہی فرض ہوئی اس کا ادا کرنا بھی فرض ہے، اور انڈرسٹوڈ ہے زکوٰۃ مجھ پر فرض ہے یا نہیں ہے، عاقل و بالغ پر اس کا علم بھی تو ہونا چاہیے، معلوم ہونا چاہیے۔ الحمدللہ رب العالمین مکتبۃ المدینہ سے اس کے متعلق ہمارے المدینۃ العلمیہ نے فیضان زکوٰۃ کے نام سے پوری ایک کتاب مرتب فرمائی ہے، میری عاجزانہ التجا ہے کہ آپ اسے لیجئے اور اس کا مطالعہ فرمائیے، اور آپ ملاحظہ فرمائیے کہ کیا واقعی مجھ پر زکوٰۃ فرض ہے یا نہیں، اور اگر فرض ہے تو پھر میں اس کی فرضیت کے اعتبار سے کتنی حساس ہوں، اس کی ادائیگی کے اعتبار سے میری کیا مطلب ایفرٹس ہیں، اور کسی کے ذہن میں آتا ہے میں تو کماتی نہیں ہوں، پھر میں کہاں سے زیادہ کروں گی، تو انڈرسٹوڈ ہے کہ اگر آپ کماتی نہیں ہیں اور آپ صاحب نصاب ہیں تو پھر اس کا فیصلہ آپ تو نہیں کرے گی نا کہ مجھے زکوٰۃ دینی چاہیے یا نہیں دینی چاہیے، اس کا فیصلہ بھی تو مفتی صاحب ہی کریں گے، تو آپ اپنے محرم کے ذریعے سے دار الافتاء اہل سنت میں رابطہ کر لیجئے، دار الافتاء اہل سنت میں رابطہ فرما کر اپنے تمام تر معاملات رکھ لیجئے، اور معلوم کر لیجئے کہ اس کیفیت میں، اس صورت میں میرے پاس یہ اتنا ہے، یہ اتنا ہے، یہ اتنا ہے، یعنی سونا اتنا ہے، چاندی اتنا ہے، رقم اتنی ہے، بیلنس اتنا ہے، یہ اتنا ہے، وہ اتنا ہے، جو کچھ آپ کے پاس ہے اس کی معلومات آپ اپنے محرم کے ذریعے سے دار الافتاء سے کیجئے، اور اگر دار الافتاء یہ ڈکلیئر کرتا ہے کہ نہیں جناب اس پر آپ کو اتنی زکوٰۃ دینی چاہیے تو پھر دے دیجیے، بی بی صاحبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کیفیت میں نے آپ کی خدمت پر عرض کی، سیدہ خاتون جنت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کیفیت کے کچھ احوال میں نے آپ کی خدمت پر عرض کی، خود رسالت مآب صاحب لولاک صلی اللہ علیہ وبارک وسلم اور اصحاب کریم رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین کی کیفیت میں نے آپ کی خدمت پر عرض کی، اور یہ ہسٹری ہے کہ الحمدللہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نیک بندوں کے اوصاف میں سے ہے کہ وہ راہ خدا عز و جل میں خرچ کرتے ہیں۔ آئیے میں اسلامی بہنوں کے حوالے سے آپ کی خدمت میں خصوصی معروضات پیش کرتا ہوں کہ مکتبۃ المدینہ کی مطبوعہ ضیاء صدقات، یہ کتاب ہے میرے ہاتھ میں ضیاء صدقات، اس کے صفحہ نمبر 293 پر پورا ایک عنوان ہے، عورت کا اپنے شوہر کے مال سے صدقہ کرنا۔ آئیے میں اس کے متعلق آپ کی خدمت میں چند معروضات پیش کرتا ہوں، انشاءاللہ عز و جل امید ہے کہ اس سے آپ کو بہت ہی زبردست معلومات بھی حاصل ہوں گی اور انشاءاللہ عز و جل راہ خدا عز و جل میں دینے کا جذبہ بھی بڑھے گا۔ اور وہ اسلامی بہنیں کہ جو بالخصوص کہتی ہیں کہ ہماری ارننگ تو ہے نہیں، ہم تو کماتی نہیں، تو ہم کیا کریں، کیسے کریں، کس طرح کریں، تو ان کے لیے انشاءاللہ عز و جل یہ حوصلہ افزائی کی صورت بھی ہوگی، اور ایک ان کے لیے مطلب اسے کہنا چاہیے کہ ایک وے نکلتا ہے، ایک راستہ بنتا ہے، احسن طریقے سے ایک صورت بنتی ہے کہ وہ راہ خدا عز و جل میں کس طرح سے خرچ کر سکتی ہے۔ اور جو اسلامی بہنیں ارننگ کرتی ہیں جائز طریقے سے، حلال طریقے سے اور شریعت مطہرہ کے متعین کردہ اصولوں کے مطابق اگر وہ کسب کرتی ہیں یا کہیں جاب کرتی ہیں یا بزنس کرتی ہیں، تو ان اسلامی بہنوں کی کیفیت کے متعلق تو میں نے ابھی آپ کی خدمت عرض کیا کہ آپ دارالافتا سے رابطہ فرمائیے، اور دارالافتا سے نہ صرف اپنی جاب کی تصحیح لے لیجئے کہ میرا یہ جاب کرنا درست ہے یا نہیں، اپنے جاب کے معاملات کو بھی، اپنے بزنس کی کیفیات کو بھی، اور اس کے ساتھ ساتھ ہی جو بھی آپ کی ارننگ ہے اس کے متعلق بھی آپ کو لرننگ حاصل کرنی چاہیے کہ ہمارے یہ معاملات زکات کی کیفیت میں آتے ہیں یا نہیں آتے۔ خود سے، اپنی مرضی سے، اپنے مزاج سے، اپنے دماغ سے، اپنی سوچ سے، اپنی عقل سے، اپنے دل سے نہیں، بلکہ مفتی صاحب کے حکم سے انشاءاللہ عزوجل شریعت مطہرہ کے احکامات لینے ہیں اور ان پر عمل کرنے کی بھرپور سعی کرنی ہے کہ ہم مسلمان علماء حقہ کے پیچھے ہیں، علماء اہل سنت کے پیچھے ہیں، علماء جیسا فرمائیں گے انشاءاللہ عز و جل ہم ایسا کریں گے، انشاءاللہ علماء اہل سنت کے پیچھے پیچھے رہیں گے، چونکہ یہی امیر اہل سنت دامت برکاتہ العالیہ کی تعلیم ہے، یہی تربیت ہے، آپ کی یہی ہمارے لیے نصیحت ہے، اور اسی میں انشاءاللہ عز و جل دنیا اور آخرت میں ہمارے لیے عافیت ہے۔ تو دارالافتاء اہل سنت سے اپنے معاملات و معمولات کا جائزہ ضرور لیجئے، اپنے محارم کے ذریعے سے ضرور رابطہ کیجئے۔ اب میں آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں کہ عورت کا اپنے شوہر کے مال سے صدقہ کرنا۔ عورت خاوند کی وہی چیز صدقہ کر سکتی ہے جسے صدقہ کرنے کی شوہر کی جانب سے عادتاً اجازت ہوتی ہے، اور اگر معلوم ہو کہ فلاں چیز صدقہ کرنے سے شوہر ناراض ہوگا، یا کوئی شے جو مرد نے اپنے لیے رکھی ہو، ایسی چیزوں کا صدقہ کرنا عورت کے لیے جائز نہیں۔ عورت اگر نیک نیتی اور شوہر کی رضا مندی سے صدقہ کرے، تو اس عورت، اس کے شوہر اور جس خادم کے ذریعے صدقہ دے، سب کے لیے اجر ہے۔ چنانچہ سیدہ عائشہ الصدیقہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالی عنہا سے مروی ہے، فرماتی ہیں، سرکار والا تبار، ہم بے کسوں کے مددگار، شفیع روز شمار، دو عالم کے مالک و مختار، حبیب پروردگار صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب عورت اپنے گھر کے کھانے سے کچھ خیرات کرے، اپنے گھر کے کھانے سے کچھ خیرات کرے، بشرطے کہ بربادی کی نیت نہ ہو، تو اسے خیرات کرنے کا ثواب ہوگا، اور اس کے خاوند کو کمانے کا ثواب، اور خادم کو بھی اس کے برابر ثواب، جن میں کوئی دوسرے کے ثواب سے کچھ کم نہ کرے گا۔ یہ اللہ تعالیٰ کی شان بے نیازی دیکھیے، اس کی شان رحمت دیکھیے کہ عورت اگر کھانے میں سے صدقہ کرے تو اس کو صدقہ دینے کا ثواب، چونکہ مرد کما کر لایا تھا اس کو ثواب، خادم دینے گیا تھا تو اس کو ثواب، اور ہر ایک کو اتنا ثواب ملے گا کہ کسی کا کسی میں سے کم نہیں ہوگا۔ کہ مفتی احمد یار خان نعیمی رحمت اللہ تعالی علیہ اس حدیث کی شرح میں فرماتے ہیں، اگرچہ حدیث پاک میں کھانے کی خیرات کا ذکر ہے، مگر اس میں تمام وہ معمولی چیزیں داخل ہیں جن کے خیرات کرنے کی خاوند کی طرف سے عادتاً اجازت ہوتی ہے، جیسے پھٹا پرانا کپڑا، ٹوٹا جوتا وغیرہ، اور کھانے میں بھی عام کھانا، روٹی سالن داخل ہیں۔ جس کی خیرات کرنے سے خاوند ناراض نہیں ہوتا۔ اگر خاوند نے کوئی خاص حلوہ یا معجون اپنے گھر کے خرچ کے لیے بہت روپیہ خرچ کر کے تیار کی ہو، یعنی اسپیشل ڈش اگر گھر میں پکائی گئی ہو، تو اس میں سے خیرات کی عورت کو اجازت نہیں۔ مرقات نے فرمایا، یہاں خرچ کرنے میں بچوں پر خرچ کرنا، مہمانوں کی خاطر تواضع پر خرچ کرنا، بھکاری فقیر پر خرچ سب ہی شامل ہیں، مگر شرط یہی ہے کہ مال برباد کرنے کی نیت نہ ہو بلکہ حصول ثواب کا ارادہ ہو، اور اتنا ہی خرچ کرے جتنے خرچ کر دینے کی عادت ہوتی ہے۔ ایک اور روایت میں حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے عورت کے متعلق پوچھا گیا کہ کیا وہ اپنے شوہر کے گھر میں سے صدقہ کر سکتی ہے، فرمایا نہیں، سوائے اپنی غذا کے، اور اس کا اجر دونوں کو ملے گا۔ عورت کے لیے حلال نہیں کہ شوہر کی اجازت کے بغیر اس کے مال سے صدقہ دے۔ اور ایک اور بات بھی ارشاد ہوئی کہ اگر عورت شوہر کی اجازت سے صدقہ کرے تو دونوں کو ثواب ملے گا، اور اگر شوہر کی اجازت کے بغیر صدقہ کرے تو شوہر کو اس کا ثواب ملے اور عورت گناہگار ہوگی۔ حضرت سیدنا عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ آقا مظلوم سرور معصوم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، عورت کا اپنے شوہر کی اجازت کے بغیر عطیہ دینا جائز نہیں۔ امام جلال الدین سیوطی شافعی رحمت اللہ تعالی علیہ اس حدیث کی شرح میں فرماتے ہیں، جو حدیث پاک میں جو ممانعت فرمائی گئی ہے وہ شوہر کے مال سے ہے، ورنہ عورت کو اپنے مال سے صدقہ کرنے کے لیے جمہور علماء کے نزدیک کسی کی اجازت درکار نہیں۔ ایک اور حدیث پاک میں آیا کہ حضرت سیدتنا اسماء رضی اللہ تعالی عنہا سے مروی ہے، فرماتی ہے، میں نے رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام سے عرض کی، یا رسول اللہ، میرے پاس میرے شوہر زبیر کے دیے ہوئے مال کے سوا کچھ نہیں، تو کیا میں صدقہ کروں؟ فرمایا، صدقہ کر اور روک مت کہ تجھ سے روکا جائے۔ ایک روایت میں یہ بھی ہے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں بی بی صاحبہ حاضر ہوئیں، یعنی سیدہ اسماء حاضر ہوئیں، عرض کی، یا نبی اللہ، زبیر کے دیے کے سوا میرے پاس کچھ نہیں، اگر میں زبیر کے دیے ہوئے میں سے تھوڑا صدقہ کروں تو مجھ پر گناہ تو نہیں؟ فرمایا، بقدر استطاعت خرچ کر اور روک مت کہ اللہ عز و جل تجھ سے اپنا رزق روک کے۔ ملاحظہ فرمایا اپنے اسلامی بہنوں کہ اللہ تبارک و تعالی عز و جل کی راہ میں خرچ کرنا، اور پھر ان جملہ مدنی پھولوں کو ذہن میں رکھ کر کہ آپ کا اپنا مال ہے تو ضرور خرچ کرنا چاہیے، اور اگر شوہر کا مال ہے تو اس کی اجازت سے خرچ کرنا چاہیے، اور اگر شوہر کے اس مال میں سے کہ جو بالعموم ہم گھر میں دیا ہی کیا کرتے ہیں، اس طرح روٹی سالن کسی فقیر کو دے دیا، کسی حاجت مند کی حاجت کو پورا کر دیا، عادتاً عرف کے طور پر جو ترکیبیں بنتی ہیں، تو یقیناً اس کا انشاءاللہ عز و جل نیک نیتی کے ساتھ ترکیب بنائیں گے تو ثواب ملے گا۔ بہرحال اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ کیجئے کہ رب العالمین عز و جل کی راہ میں خرچ کرنا یہ اپنے اندر بڑی برکتیں رکھتا ہے، اور سعادت مند ہے وہ لوگ کہ جو رسالت مآب صاحب لولاک صلی اللہ تعالی علیہ وبارک وسلم کے ان ارشادات کو ذہن میں رکھ کر راہ خدا میں خرچ کرتے ہیں۔ چنانچہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، صدقہ برائی کے 70 دروازے بند کرتا ہے۔ کتنے دروازے بند کرتا ہے جناب؟ 70 دروازے بند کرتا ہے، اور صدقہ یہ بلاؤں کو ٹالتا ہے۔ اور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، خوش خلقی برکت ہے اور بد خلقی نحوست، اور صدقہ بری موت سے بچاتا ہے اور نیکی عمر بڑھاتی ہے۔ اس حدیث پاک کی شرح میں حکیم الامت مفتی احمد یار خان نعیمی رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، اس کا تجربہ بارہا ہوا کہ خوش خلق کی دنیا دوست ہوتی ہے اور بد خلق کی سب دشمن، گھر والے بھی اور باہر والے بھی۔ خوش خلق یعنی اچھی اخلاق والا، کی گھر اور باہر والے سب تعظیم اور خدمت کرتے ہیں، اور بد خلق ہر جگہ سزا ہی پاتا ہے، اور یہاں برکت و نحوست سے یہی مراد ہے۔ اور پھر ارشاد فرماتے، صدقہ بری موت سے بچاتا ہے۔ اس کی شرح میں حکیم الامت فرماتے ہیں، سخی آدمی اچانک اور غفلت کی موت سے یوں ہی بے صبری و فسق و فجور و ظلم کی موت سے محفوظ رہتا ہے۔ انشاء اللہ عز و جل اس کی موت ذکر و فکر نیک اعمال کی حالت میں آتی ہے. بعد موت لوگ اسے اچھائی سے یاد کرتے ہیں, یوں ہی نیکیاں عمر بڑھاتی ہیں. اس طرح کے حکم الہی یوں ہے کہ فلاں بندہ اگر گناہ و بدکاری کرتا رہے تو اس کی عمر 50 سال ہے, اور اگر نیکیاں کرے تو اس کی عمر 100 سال, اور یہ زیادتی عمر ایسی ہی ہے جیسے کہا جاتا ہے کہ دوا مرض دفع کرتی ہے. بہرحال جس قدر برکات کا بیان کروں یہ کم ہے. سعادت مند ہیں وہ اسلامی بھائی اور اسلامی بہنیں جنہیں اللہ تبارک و تعالی عز و جل نے مال عطا فرمایا, اور وہ اللہ تبارک و تعالی عز و جل کی راہ میں خرچ کرتے ہیں, اللہ تبارک و تعالی عز و جل کی راہ میں دیتے ہیں. اللہ تبارک و تعالی عز و جل کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات و احکامات میں آئے ہوئے فضائل کو ذہنوں میں رکھ کر جب انشاءاللہ عز و جل راہ خدا میں خرچ کریں گے تو اس کی کتنی برکتیں ہوں گی. میں آپ کی خدمت میں آخر میں امام اہل سنت مولانا شاہ امام احمد رضا خان علی رحمۃ الرحمن فضائل صدقات کی احادیث ذکر فرما کر ان فضائل کا 25 نکات میں اس طرح سے احاطہ فرماتے ہیں, وہ میں آپ کی خدمت میں ضرور پیش کرنا چاہوں گا کہ انشاءاللہ عز و جل اگر ان 25 مدنی پھولوں کو جو سیدی اعلی حضرت رضی اللہ تعالی عنہ نے صدقہ دینے والوں کے لیے ارشاد فرمائے ہیں, جو آپ نے احادیث مبارکہ کے گویا یوں سمجھے کہ مدنی پھولوں کو یکجا کر کے ایک مدنی گلدستہ سجا لیا ہے, جو کہ ہماری اس کتاب ضیاء صدقات کے 174 صفحے پر شروع ہو رہی ہے. چنانچہ لکھا گیا کہ ان حدیثوں سے ثابت ہوا کہ جو مسلمان اس عمل میں نیک نیت پاک مال سے شریک ہوں گے انہیں کرم الہی و انعام حضرت رسالت پناہی تعالی و ربہ و تکریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے 25 فائدے ملنے کی امید ہے. ایک, بِإذنہ تعالی بری موت سے بچیں گے, 70 دروازے بری موت کے بند ہوں گے. 2, عمریں زیادہ ہوں گی. 3, ان کی گنتی بڑھے گی. 4, رزق کی وسعت مال کی کثرت ہوگی, اس کی عادت سے کبھی محتاج نہ ہوں گے. 5, خیر و برکت پائیں گے. 6, آفتیں بلائیں دور ہوں گی, بری قضا ٹلے گی, 70 دروازے برائی کے بند ہوں گے, 70 قسم کی بلا دور ہوگی. 7, ان کے شہر آباد ہوں گے. 8, شکستہ حالی دور ہوگی. 9, خوف اندیشہ زائل اور اطمینان خاطر حاصل ہوگا. 10, مدد الہی شامل ہوگی. 11, رحمت الہی ان کے لیے واجب ہوگی. 12, ملائکہ ان پر درود بھیجیں گے. 13, رضا الہی عز و جل کے کام کریں گے. 14, غضب الہی ان پر سے زائل ہوگا. 15, ان کے گناہ بخشے جائیں گے, مغفرت ان کے لیے واجب ہوگی, ان کے گناہوں کی آگ بجھ جائے گی. 16, خدمت اہل دین میں صدقے سے بڑھ کر ثواب پائیں گے. 17, غلام آزاد کرنے سے زیادہ اجر لیں گے. 18, ان کے ٹیڑھے کام درست ہوں گے. 19, آپس میں محبتیں بڑھیں گی جو ہر خیر و خوبی کا متبع ہیں. 20, تھوڑے صرف کرنے میں بہت کا پیٹ بھرے گا کہ تنہا کھاتے تو دونا اٹھتا. 21, اللہ تبارک و تعالی کے حضور درجے بلند ہوں گے. 22, مولا تبارک و تعالی ملائکہ سے ان کے ساتھ مباحات فرمائے گا. 23, روزے قیامت دوزخ سے امان میں رہیں گے, آتش دوزخ ان پر حرام ہوگی. 24, آخرت میں احسان الہی سے بہرہ مند ہوں گے کہ نہایت مقاصد اور غایت مرادات ہیں. اور 25, خدا نے چاہا تو اس مبارک گروہ میں ہوں گے جو حضور پرنور سید عالم سرور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے نعل اقدس کے تصدق میں سب سے پہلے داخل جنت ہوگا. سبحان اللہ, سبحان اللہ, سبحان اللہ. یہ 25 مدنی پھول سننے کے بعد بھی اگر ہمارا راہ خدا عز و جل میں دینے کا ذہن نہ بنے تو اسے محرومے کے سوا کچھ نہیں کہا جاتا. رمضان کا مبارک مہینہ ہے, یہ مبارک بہاریں ہیں, اللہ کی راہ میں خرچ کیجیے. سب سے پہلے حق ہے آپ کے رشتہ داروں کا. آپ دیکھیے آپ کے رشتہ داروں میں، عزیز و اقربا میں، دوست احباب میں کون اس کیفیت کا حامل ہے کہ جسے آپ کی مدد کی حاجت ہے؟ کون ایسا سفید پوش ہے کہ جو آپ پر اظہار تو نہیں کر رہا مگر اس کی حالت اظہار انتہائی نازک ہے، بڑی مشکل سے وہ گزارا کرتا ہے، ہینڈ ٹو ماؤتھ رہتا ہے؟ دیجئے، ان کی مدد کیجئے، ان کی مشکل کو آسان کیجئے، انہیں اس تکلیف سے نکالیے، پھر اپنے پڑوس میں دیکھیے، اپنی کمیونٹی میں دیکھیے، اپنے ملنے جلنے والوں میں دیکھیے، جن کے حقوق ہیں انہیں ادا کیجئے، ان کی مدد کیجئے، اور پھر آپ جب محسوس کریں کہ واقعی اب ہمارے قریب قریب ایسے لوگ نہیں کہ جن کو دیا جا سکے، تو میں دعوت اسلامی کا متعلق آپ کو عرض کرتا ہوں، دعوت اسلامی آپ کے سامنے ہے، راہ خدا عز و جل میں خرچ کرنے کا ذہن ہے، تو دعوت اسلامی کا یہ پھلتا پھولتا ماحول آپ کے سامنے ہے، دعوت اسلامی کے شعبہ جات آپ کے سامنے ہیں، دعوت اسلامی کی نیکی کی دعوت کی سرگرمیاں آپ کے سامنے ہیں، دعوت اسلامی کا یہ انٹرنیشنل نیٹورک آپ کے سامنے ہے، دعوت اسلامی کا یہ دارالمدینہ آپ کے سامنے ہے، دارالمدینہ کا تو آپ خود اسٹیک ہولڈر کی طرح ہیں، اس شعبے کا آپ حصہ ہیں، اس شعبے میں ہی پڑھنے والے طلبہ و طالبات جن کی تعداد ان فقط دو سالوں میں ہمارا یہ شعبہ شروع ہوا ہے تقریباً 8,000 سے زائد ہیں، اور ہر مدنی منے اور مدنی منی پر ہمارا کم و بیش جو ماہانہ خرچہ آتا ہے ماہانہ کی بنیاد پر وہ کم و بیش 3,000 کے لگ بھگ ہے۔ اس وقت ہم 8,000 مدنی منوں اور مدنی منیوں کو پاکستان اور بیرون ملک میں الحمدللہ تقریباً 38 ہمارے ہیں وہاں پر تعلیم کی ترکیب بنائے ہوئے ہیں۔ اس طرح سے ہمارے اخراجات کا تخمینہ آپ لگا لیجئے، 8 یا 24 تقریباً 12 کروڑ روپے اس وقت ہم دارالمدینہ پر خرچ کر رہے ہیں، اور دارالمدینہ تو دعوت اسلامی کا ایک ننا منا سا شعبہ ہے، ہمارا اتنا بڑا شعبہ مدنی چینل آپ کے سامنے، روزانہ لاکھوں روپے کے اخراجات ہیں، لاکھوں روپے کے مدنی چینل کے، پھر ہمارا مدرسۃ المدینہ کے جن کی تعداد 1,000 سے زائد ہے، کروڑوں روپے کے اخراجات مدرسۃ المدینہ پر آتے، پھر جامعۃ المدینہ، علماء پروڈکشن ماشاء اللہ عز و جل، اس پر ہمارے کروڑوں روپے کے اخراجات ہیں، پھر خصوصی اسلامی بھائیوں کا مدنی کام آپ کے سامنے، گونگے بہرے اسلامی بھائیوں میں مدنی کام کی کیفیت، وہاں پر اخراجات، پھر اصلاح برائے قیدیان کا ہمارا شعبہ کہ جو اسیر اسلامی بھائی ہوتے ہیں، قید میں اسلامی بھائی ہوتے ہیں، ان میں الحمدللہ رب العالمین دعوت اسلامی مدنی کام کی دھومیں مچا رہی ہے، اور پھر اس وقت الحمدللہ دعوت اسلامی کے 95 سے زیادہ شعبہ جات ہیں، اور 195 ممالک میں دعوت اسلامی کا کم و بیش کام الحمدللہ رب العالمین مدنی پیغام اللہ کی رحمت سے شروع ہو چکا ہے، کروڑوں روپے کے نہیں بلکہ ارب روپے کے اخراجات دعوت اسلامی کے ہیں۔ آپ اپنے عطیات ان دنوں زکوٰۃ کے، خیرات کے، الحمدللہ رب العالمین دینے کے سلسلے ہوتے ہیں، آپ دعوت اسلامی کو دیجئے، جس قدر دیجئے، دعوت اسلامی کا وہ ایک حصہ بقدر جسہ، آپ نے سنا ہوگا مثال دی جاتی ہے حصہ بقدر جسہ، اب دعوت اسلامی کا حصہ کتنا ہونا چاہیے اس کا جسہ آپ کے سامنے ہے، اس کی جسامت آپ کے سامنے، اس کی کیفیت آپ کے سامنے، اس کا نیٹورک آپ کے سامنے ہے، اس کی آؤٹ پٹ آپ کے سامنے ہے، الحمدللہ رب العالمین کس طرح سے دعوت اسلامی معاشرے میں پینیٹریٹ ہو رہی ہے، کس طرح سے الحمدللہ اسلامی بھائیوں میں، اسلامی بہنوں میں مدنی کام بڑھ رہا ہے، اسلامی بہنوں کا نیٹورک ہمارا کتنا بڑا ہے، یہ آپ مجھ سے کہیں زیادہ جانتی ہیں کہ ہم تو سنتے ہیں، آپ اسلامی بہنیں الحمدللہ رب العالمین اس نیٹورک کا حصہ ہیں، کتنا بڑا کام ہے۔ لہٰذا میری عاجزانہ التجا ہے، رمضان المبارک کی بہاریں ہیں، دینے کا ذہن ہے، نہیں تھا تو الحمدللہ رب العالمین آج کے بیان سے میں نے کچھ نہ کچھ بنانے کی سعی کی ہے، جس قدر ممکن ہو اپنے زکوٰۃ، اپنے عطیات، اپنا فطرہ، اپنی قربانی کی کھالیں، اپنے ڈونیشنز، جو کچھ ہو سکے آپ دعوت اسلامی کو عطا کیجئے، دعوت اسلامی کو دیجئے، انشاءاللہ عز و جل دعوت اسلامی کو آپ دیں گے تو اس سے نیکی کی دعوت کے کام میں آپ کی مدد شامل حال ہوگی، آپ کو انشاءاللہ عز و جل اس کی برکتیں ملیں گی، اور دنیا اور آخرت میں اللہ تعالیٰ جو عطا فرمائے گا وہ اللہ جانتا ہے اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بہتر جانتے ہیں، اور الحمدللہ رب العالمین ہم نے دیکھا ہے اپنی آنکھوں سے کہ جنہوں نے دعوت اسلامی کے ساتھ دعوت اسلامی کی مدد کی ہے، دعوت اسلامی کی خدمت کی ہے، اللہ تعالیٰ نے انہیں کیسا نوازا ہے۔ تو میں امید رکھتا ہوں بالخصوص دارالمدینہ کی سرپرست اسلامی بہنوں سے کہ وہ دعوت اسلامی کو اپنی عطیات دیں، دعوت اسلامی کو بالعموم عطیات دیں، اور اگر آپ دار المدینہ کو عطیات دینا چاہتی تو دار المدینہ میں یہ ذہن میں رہے کہ صدقات واجبہ یعنی زکوٰۃ فطرہ یہ دار المدینہ میں نہیں لگایا جاتا نا، دار المدینہ میں صرف عطیات کے ذریعے ہی الحمدللہ رب العالمین ہم یہ سلسلہ لے کر چل رہے ہیں. صدقات واجبہ کی ہماری مدات الگ ہیں، آپ دعوت اسلامی کو عطیات دیجئے تاکہ دعوت اسلامی جس نیک اور جائز کام میں آپ کے عطیات کو صرف کرنا چاہے وہ آسانی کے ساتھ کر سکے، اور جو اسپیسیفکلی ایجوکیشن فنڈ کے نام پر ہی ترکیب بنانا چاہتے تو پھر ان کی خدمت میں ہم ہمبل ریکویسٹ یہ پیش کریں گے کہ آپ صدقات واجبہ ہمیں نہ دیجئے، صدقات واجبہ آپ دعوت اسلامی کے نام پر دیجئے، اور آپ ایجوکیشن کے نام پر دینا چاہتے ہیں تو ہمارے مکاتب میں رجوع کیجئے، آپ جس شہر میں ہیں وہاں پر دار المدینہ کی مجلس سے رجوع کیجئے، ایجوکیشن فنڈ سپورٹ آپ ضرور دیجئے مگر صدقات واجبہ نہیں، صدقات نافلہ دیجئے. اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں کہ ہمیں رب العالمین عز و جل اپنی راہ میں خرچ کرنے کا جذبہ عطا فرمائے. امت کے وہ لوگ کہ جو ہماری مدد کے منتظر ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ عز و جل ہمیں ان کی مدد کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ہم کسی کے کام آئیں انشاءاللہ عز و جل دنیا اور آخرت میں رب العالمین عز و جل ہماری مشکلیں آسان کرے گا، حاجتیں پوری کرے گا، غموں کو غلط کرے گا. اللہ تبارک و تعالیٰ میرا عرض کرنا اور آپ سب کا سماعت کرنا اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے. جزاکم اللہ خیرا و احسن الجزا. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ و صحبہ و بارک وسلم.
میں مبلغ بنوں سنتوں کا، خوب چرچا کروں سنتوں کا، ہو کرم بحر خاک مدینہ.